بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
سورة جمعة اس کا تھیم کیا ہے کہ دین کے کام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جانے والے لوگ. ایک واقعہ تھا جو بنیاد ابھی سمجھ لیجئے گو کہ وہ آخری آیتوں میں آئے گا. مسلمان مدینہ میں تھے, بہت تنگی ترشی کا وقت تھا, بہت دن سے ایک قافلے کا انتظار تھا, تجارتی قافلہ, لیکن وہ نہیں آ رہا تھا. جمعہ کا دن عین اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے, ایک آواز آئی مدینہ کی گلیوں میں کہ وہ قافلہ آ گیا. قافلے کو آپ کا لے کنسائنمنٹ آ گیا ہے, آرڈر آ گیا ہے, ڈیلیوری آ گئی ہے. بس وہ بشری تقاضے سے, ایک تو تنگی ترشی غربت چیزیں ختم تھی, صحابہ میں سے اکثر لوگوں کو بھول گیا کہ ہم کہاں ہیں. جیسے لوگ بھول جاتے ہیں نا, ہم ہیں کہاں, وہ بھاگ گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے. اللہ کو یہ بات اتنی بڑی لگی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چند لوگ بھی یہاں نہ رہتے تو مدینہ کی وادی میں آسمان سے آگ برستی. دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگنا کیا نقصان لاتا ہے, آئیے سورت کی روشنی میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. آپ بھی کریں تسبیح, کچھ بھی جو آپ کا دل کرتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رکوع میں اللہ کے نبی تسبیح کرتے تھے, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. یعنی اللہ کی تسبیح جیسے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. فرمایا وہ اللہ جو بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے, وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہیں میں سے اٹھایا. مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کتنی بڑی دولت دی, تم امی تھے, ایک رسول تم پہ اٹھایا گیا جو اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے. کیا تھا اللہ کے نبی نے یہ کام؟ آج کتاب ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے. ہم بھی تو ان پڑھی تھے, دیکھا جائے تو ہم دین سے کورے تھے, تو چاہے دنیا کے ماسٹرز بھی کر لیں کیا کیا, کچھ بھی تو نہ کیا. اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حضرت ابراہیم والی دعا کی طرف اشارہ ہے, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہم اس موقع پہ اب چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھی اگر اس ایک سال میں کچھ سیکھا, چلیں 10% ہی سیکھا ہوگا, پورا نہیں سیکھا, تو اللہ ہم اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کی بدولت ہماری اس نعمت کو قائم رکھنا. وآخرین منہم, اور اس رسول کے بعد بعثت کے بعد ان کے بعد دوسرے لوگ بھی ہیں جو بھی ان سے ملے ہی نہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے, یہ اس کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور بڑے فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنائے گا, یعنی صرف علم لینے سے بات نہیں بنتی, علم لینے والوں کا حال کیا تھا, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. کیا لکھنا چاہیں گے اس کے نیچے؟ کتابیں اٹھا کے لانے کا نام علم نہیں ہے. گدھے پہ بھی تو کتابیں لدی ہوتی ہیں, ادھر سے اٹھی ادھر ادھر سے اور کچھ لوگ تو بس کتابیں ادھر سے ادھر ہی کرتے رہتے ہیں. تو عمل, حدیث میں آتا ہے کہ ہر علم اپنے صاحب پہ وبال ہے سوائے اس علم کے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو, وی آر چوزن پیپل, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ, تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو. ارادے تو یہی تھے ان کے کہ ہم جنت میں جائیں گے, لیکن فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے. اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. آج کا انسان موت سے بھاگ رہا نا, موت تو آنی ہے. اگلی بات فکر کرو, ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کیا کرتے رہے ہو, کرو کیا. اب آگے واقعے کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہود کے اوپر کیا حکم تھا, پورے کا پورا ہفتے کا دن کام کرنا حرام. مچھلیوں والا واقعہ یاد کر لیں. اسی طرح نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا. امت مسلمہ پہ اللہ نے جیسے باقی احکامات آسان کیے, بجائے اس کے کہ پورا جمعہ کا دن کام حرام ہو, کیا کیا, صرف اذان سے لے کر یعنی جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز پڑھنے تک کا وقت جتنا بھی ہے, آدھا گھنٹہ خطبہ ہے تو 15 منٹ وہ ہے, 15 وہ ہے یا ایک ہے, صرف اس وقت میں مسلمانوں کو کام کرنا حرام ہے. کوئی مسلمان مرد اس وقت میں کام پہ موجود ہے اور اپنی نماز چھوڑتا ہے تو اس وقت کی پہ حلال نہیں ہوگی. اتنا پیارا ہوتا ہے یہ جمعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عید ہوتی ہے اس جمعے میں, اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صاف کپڑے پہنتے تھے, آپ نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو جمعے کے لیے صاف ستھرا جوڑا رکھے, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگاتے, ناخن کاٹتے, تیل لگاتے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح غسل کیا اور غسل کروایا, یعنی غسل جنابت کی طرف اشارہ ہے, پھر چل کر مسجد میں آیا, پھر خطبہ سنا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کفارے ہوتے ہیں. آج جتنا ہم جمعے کو اہمیت دیں گے اتنا کل دوسرے بھی دیں گے. ایک وقت تک ہمارے ملکوں میں بھی جمعہ کافی اہم ہوتا تھا. پلاؤ پکتا تھا اس دن اور آلو گوشت, عام معروف کھانا ہے. پھر جب چھٹی ہوگی اتوار کی تو جمعہ بھی چلا گیا. آج جمعہ والے دن بھی مرد کام کرتے ہیں, بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے آپ کو ویکینڈ کا زیادہ احساس ہوتا ہے یا جمعے کا؟ ویکینڈ کا ہوتا ہے کیونکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جن جگہوں پہ رہے ہیں وہ اپنے جمعے کو اہم سمجھیں. تو آج جو جمعے کی اہمیت پائے گا کل انشاءاللہ اس کا پھل پائے گا. تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, لمبی بات تو نہیں ہے, تھوڑی سی تو بات تھی, پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. بس دیندار ایسے بھی دیکھے گئے کہ جمعے کی نماز کے بعد دکان کھلواتے تھے اور یہ آیت کوٹ کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں فضل دوں گا. اگر جمعے کے وقت پہ کچھ نہ ہو اور جمعے کے بعد اگر اس طرح سے کیا جائے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے. تو لہٰذا جمعہ پڑھنا, اور جس بستی میں جمعے کی نماز کوئی نہ پڑھے پوری بستی گناہگار ہوگی. تو لہٰذا یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اب وہ خاص واقعہ جو اس صورت میں تھا, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. اکیلا چھوڑ گئے, مجھے یہاں کھڑا چھوڑتے کہ ساتھ ہی غزوہ بہت یاد آ گیا. وہاں میدان جنگ میں لوگ چھوڑ گئے تھے, تھوڑے سے رہ گئے تھے 12 لوگ, یہاں نماز کے وقت چھوڑ گئے. آج کے ایسے لوگ ہیں جو بکھر جاتے ہیں ایسے وقتوں پہ. قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ, ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے, اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تمہارے اس ایک گھنٹے کی کمائی سے نہیں گھر چلے گا. آپ سب پہ فرض ہے, جتنی باتیں آج جمعے کے بارے میں آپ نے سنی ہیں, یہ اپنے بچوں, بیٹوں, بھائیوں, شوہروں, باپوں سے اچھے طریقے سے شیئر کریں, کیونکہ جمعے کی نماز نہ پڑھنے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. 3 ویک تک کہتے ہیں اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے تو دل پہ مہر, یعنی پھر دین پہ آنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ جو آپ سر پھوڑتے ہیں نا کہ ان کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی, اس کی وجہ یہ کہ مہر لگی ہوئی ہے. تو مہر توڑنے کے لیے پہلے نمازوں کا اہتمام کرائیں. آپ خود سسٹرز اہتمام کر سکتی ہیں, اگر ممکن ہو تو خود بھی جائیں, بیٹوں کے ساتھ جائیں, شوہروں کے ساتھ جائیں, اور گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے. جمعے میں نے دیکھا دیندار کے گھروں میں جمعے والے دن بالکل عید والا ہی ماحول ہوتا ہے, شاور لے رہے ہیں, جلدی کرو, بھاگو, جلدی کرو, جلدی بیٹھو گاڑی میں, کیونکہ اس سے پھر بچے بھی تو شروع سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کے نقشے بدل دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله, انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم, كأنهم خشب مسندة, يحسبون كل صيحة عليهم, هم العدو فاحذرهم, قاتلهم الله, أنى يؤفكون.
سورة منافقون. سورة کا نام پڑھتے ہی ایک دم دل ڈر جانا چاہیے. سورة بقرہ میں ہم نے 3 قسم کے گروہوں کا نام پڑھا تھا, یہ تذکرہ پڑھا تھا, جس میں منافقون بھی تھے, اور ہم اس سے پیچھے سورة مومنون 18th پارے میں پڑھ چکے. اب یہاں سورہ منافقون ہے, اور 30th پارے میں سورت کافرون ہوگی. ایک خاص واقعہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. خلاصہ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر اس سورت میں جتنی بھی باتیں آئیں گی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. آپ کی یہ ہجرت صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی, لیکن کچھ لوگ جو اللہ کے نبی کی کوز سے سیریس نہیں تھے اور آپ کے مشن کے ساتھی نہیں تھے, وہ آپ کے مکہ سے مدینہ آنے کو کوئی اچھا فیصلہ قرار نہیں دیتے تھے. اور ان کا خیال کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کر ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دی اور ان کو نہیں آنا چاہیے. اور ان میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابی, جس کو اوس اور خزرج نے اپنا متفقہ سردار مان لیا تھا, اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں, قریب تھا کہ اس کی سیریمنی ہوتی اور وہ مدینہ کا بادشاہ بن جاتا. لیکن اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, طلوع بدر علینا, تو لوگوں کو لگا کہ اصل ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے پاس نہیں ہے, حالانکہ اس نے اللہ کے نبی سے پہلے اپنی کافی دھاک بٹھائی ہوئی تھی مدینہ پہ. لوگوں نے اللہ کے نبی کی طرف رخ کیا. اس بات کا عبداللہ بن ابی کو بہت گرج تھا, غصہ تھا. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جو پیغام ہے یہ اس کی سچائی ہے جو لوگ اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی ذات میں کھو گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنے دل میں گرہ بنا لی. 1 سال تو غصے اور مقبل کھاتا رہا, برداشت کرتا رہا, جو بھی ہوگا ٹھیک ہے. غزوہ بدر ہوئی اور اس پہ مسلمانوں کو تاریخ ساز قسم کی فتح ہوئی. نہ عقل مانتی ہے نہ دل مانتا کہ یہ فتح ہوئی کیسے. بس فتح بدر کے بعد عبداللہ بن ابی کو ایک بات سوجھ گئی کہ اب دشمن بن کے ان کو نہیں توڑ سکتا, دوست بننا پڑے گا. بظاہر نام کا اسلام قبول کیا تاکہ ان کی صفوں میں آؤں, ان کے اندر ہوں, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی ہر جنگ, ہر تکلیف, آپ کی بیویوں پہ حملے ہوئے, آپ کی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی, آپ کے اوپر جو مسائل اٹھے ان سب کا سر جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا. اسی لیے اس کو راس المنافقین کہا جاتا ہے. ایک جنگ میں مسلمان گئے اس نے راستے میں مسلمانوں کے خلاف بلکہ اللہ کے نبی کے خلاف اتنی نازیبہ باتیں کی کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اب جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابی اس کے سامنے کھڑا ہو، عبداللہ بن ابی کا بیٹا بہت نیک شخص تھا، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس وقت دروازے میں مدینہ کے کہ ابا جب تک آپ اپنے یہ الفاظ واپس نہیں لیں گے میں آپ کو مدینہ میں نہیں آنے دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی عزت والے ہیں اور آپ ذلیل ہیں کیونکہ آپ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ جب اللہ کے نبی تک یہ بات گئی تو یہ مکر گیا، میں نے تو کہی نہیں ہے، اور ایک صحابی نے یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچائی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ تو مکر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ منافقون کی وہ آیات نازل کر دیں جو قیامت تک عبداللہ بن ابی کے دل کے نفاق کو کھولتی رہیں گی۔ ہم سب اس کو پڑھتے وقت دل میں پڑھتے جائیں، پوری سورۃ منافقون پڑھتے ہوئے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجئے گا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ منافقوں کی عادت کیا ہوتی تھی کہ دل میں تو بغض رکھتے تھے اللہ کے نبی سے، لیکن جب کبھی آپ سے سامنا ہوتا تو بہت پیار سے ملنے کی کوشش کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے زبانی دعوے کھوکھلے ہیں، ان کی زبان پہ جو ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے، تو آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ کوئی اللہ کے نبی جیسی شخصیت سے بھی بغض رکھے، اس کی وجہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے، یعنی ان کے دل کا نفاق اور ان کی کڑن اسلام کے بارے میں۔ کیوں ہے؟ کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یقین کریں ہمیں اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میرے بائیں ہاتھ میں درد ہوا ہے، شاید میرے دل میں کوئی خرابی ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، یا لگتا ہے کہ میرا کوئی وال بند ہے، ایون کوئی ڈاکٹر یہ کہہ بھی دے، اس سے بھی زیادہ ڈرنے والی یہ آیات ہے۔ ایک ہوتی ہے دل کی بیماری جو ڈاکٹرز کو نظر آتی ہے، اور ایک وہ دل کی بیماری ہوتی ہے جو دین والے کو نظر آتی ہے، روحانی بیماری۔ منافق روحانی طور پہ مریض ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ منافق دیکھنے میں بعض دفعہ دیندار بھی دکھتا ہے۔ آپ کو تھا کہ عبداللہ بن ابی ہر نماز میں جاتا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے یہ مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، امیجن کیجئے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور جو لوگ پہلے سے آ چکے ہیں سب کو پتا کہ اب ادھر خطبہ ہوگا، اللہ کے نبی خطبہ دیں گے، تو وہاں اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو دکھانے کے لیے کیا کہتا، آؤ آؤ جلدی آؤ اندر آؤ، اللہ کے نبی بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں، اندر آؤ اندر آؤ۔ یہ اس کی ہر جمعے کی عادت تھی، صرف اپنے آپ کو نبی کی نظروں میں بڑا کرنے کے لیے کہ میں تو آپ کی طرف لوگوں کو بہت بلاتا ہوں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور اس کا نفاق کھل گیا، اگلے جمعے اس نے حسب معمول یہی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں سے دیکھیے ایک بڑا جملہ لکھ لیں، کل کے دور کے منافق اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، آج کے دور کا منافق چھپاتا بھی نہیں ہے۔ جب اگلے جمعے اس نے اسی طرح کرنا چاہا تو حضرت عمر آگے اور کہا کہ اے جھوٹے تیرا پول کھل چکا ہے، اب تو یہ حرکت نہیں کرے۔ اگر اللہ کے نبی کی طرف بلانا تھا تو بازار میں کھڑا ہو کے بلاتا کہ لوگوں چھوڑو بازار کے بھاؤ تو جاؤ مسجد میں نماز پڑھو۔ تو یاد رکھیے یہ نفاق کی ڈپلومیسی کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو سیدھی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔